رواه مسلم رحمه الله تعالى، وفي رواية الترمذي يتناشدون الشعر.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس جگہ سے کھڑے نہیں ہوتے تھے جس جگہ پر آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی ہو، یہاں تک کہ سورج اچھی طریقے سے طلوع ہو جاوے، گویا جس جگہ پر فجر کی نماز ادا فرمائی طلوع آفتاب تک، اسی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوا کرتے تھے. فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ، پھر جب سورج اچھی طرح طلوع ہو جاتا تھا تو حضور کھڑے ہوتے تھے. سورج طلوع ہونے کے بعد کھڑے ہونے کا ایک مقصد ہے اشراق کی نماز پڑھنے کے لیے، دوسرا مقصد ہے گھر جانے کے واسطے. وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ، اسی دوران صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین آپس میں بات چیت کیا کرتے تھے، یعنی صبح فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوتے تھے تو صحابہ وہاں پر مختلف گفتگو میں مشغول رہتے تھے. کیا گفتگو ہوتی تھی؟ زمانے جاہلیت کی باتیں کرتے تھے کہ ہم اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور میں ایسا ایسا کرتے تھے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں پرانی یادیں تازہ کرتے تھے، کہ صحابہ اس وقت بیٹھ کر کے پرانی یادیں جاہلیت کے زمانے کی باتیں کرتے تھے. فَيَضْحَكُونَ، صحابہ ہنستے بھی تھے. جب صحابہ ہنستے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے تھے. صحابہ کا ہنسنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم فرمانا، گویا یہ حلم کی بات ہے کہ صحابہ کے ہنسنے پر حضور بھی تبسم فرما لیتے. یہ اخلاق کی بات ہے کہ صحابہ کے ہنسنے پر حضور بھی تبسم فرماتے تھے. یہ صحابہ پر شفقت کی بات ہے کہ ان کے ہنسنے پر تبسم فرماتے. یہ صحابہ کی دل جوئی کی بات ہے کہ ان کے ہنسنے پر تبسم فرماتے تھے. بس یہ تھا کہ ان صحابہ کرام کی باتوں میں کوئی حرام بات نہیں ہوتی تھی، مکروہ اور ناپسندیدہ بات نہیں ہوا کرتی تھی. دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب صحابہ کرام کوئی دنیاوی امور میں گفتگو کرتے تو حضور بھی ان کا ساتھ دیتے اور دنیاوی امور کی بات چیت کرتے. صحابہ اگر کھانے کا تذکرہ کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ کھانے پینے کی ان کے ساتھ بات کر لیا کرتے تھے. گویا کہ یہ نہیں کہ میں نبی ہوں تو نبی بن کر کے بس، جیسے کہ وہ اسٹاپ کلاک بچے نہیں کھیلتے ہیں تو اس طریقے سے یوں اپ ٹو ڈیٹ بیٹھے رہے، ہنسے بھی نہیں، ہلے بھی نہیں، بات بھی نہیں کرے، ایک پور روب انداز میں خالی بیٹھے رہے. ایسا حضور کا معاملہ نہیں تھا. حضور صحابہ کے ساتھ بالکل بے تکلف رہتے تھے. تو زمانے جاہلیت کی باتوں کو سن کر کے ہنسنے کا جواز بھی اس سے ثابت ہوا. اور اس سے یہ ہے کہ دورے کے بعد جب مدرس بن جاتے ہیں تو زمانے طالب علم کی گفتگو کے جواز کا ثبوت ہوا کہ مدرس لوگ پھر بیٹھ کر کے ہم پڑھتے تھے تو یوں کرتے تھے، یوں روٹیاں چراتے تھے، اس طرح جو ہے یوں کھاتے تھے، یہ کرتے تھے، اس طرح کی باتیں عام طور پر چلتی ہے. یتناشدون الشعر، اور صحابہ آپس میں شعر گوئی بھی کیا کرتے تھے، لیکن ان کی شعر گوئی کیسی ہوتی تھی؟ توحید کے مضامین والی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات والی، آخرت کے اعمال کی ترغیب والی، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والی، اس طرح کی شعر گوئی بھی صحابہ آپس کے اندر کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ حضور صحابہ کے ساتھ گل مل جاتے تھے، ان کے ساتھ ویسے بن کے رہتے تھے۔ جی،
الفصل الثانی، وروي عن عبد الله بن الحارث بن جزع رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي رحمه الله تعالى۔
حضرت عبداللہ ابن حارث ابن جزع رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو تبسم کرنے والا نہیں دیکھا۔ سب سے زیادہ حضور ضرورت پڑتی تو تبسم فرماتے تھے۔ اس میں یہ بات بھی آ گئی کہ بھائی کہا حضور کیا نہیں ہوا کرتا تھا، زح کا نادر تھا، عام متن حضور تبسم فرمایا کرتے تھے۔ جی،
الفصل الثالث، وروي عن قتادة رضي الله عنه قال سئل ابن عمر هل كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال نعم، والإمام في قلوبهم أعظم من الجبل. وقال بلال بن سعد أدركتهم يشتدون بين الأغراض ويضحك بعضهم إلى بعض، فإذا كان الليل كانوا رهبانا، رواه في شرح السنة۔
حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو سوال کیا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہنستے بھی تھے؟ یہ سوال کیا گیا باقاعدہ کہ صحابہ ہنستے بھی تھے۔ شرح کہتے ہیں کہ سائل کے سوال کا منشا یہ تھا، چونکہ ہنسنا یہ غفلت کا ایک حصہ ہے، غافلین کا کام ہے کثرت سے ہنسنا، تو سائل یوں سمجھا کہ حضور تو کبھی ہنستے ہی نہیں ہوں گے، صحابہ بھی ہنستے ہی نہیں ہوں گے، وہ تو ایک دم پر رعب پر تکلب بیٹھے رہتے ہوں گے۔ اس لیے سائل نے یہ سوال کیا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو جواب دیا، قال نعم، بھائی صحابہ ہنستے تھے، وہ بشر تھے، انسانی فطرت تھی ان کے اندر، اور ہنسنا یہ زندہ دل لوگوں کی نشانی ہے کہ زندہ دل لوگ ہنسا کرتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ صحابہ بھی انسان تھے اور انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق وہ ہنستے بھی تھے حضرات صحابہ، لیکن ان ایمان ان کے دلوں کے اندر پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا تھا، ہنسنے کے باوجود ایمان ان کے دلوں میں پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ کیا مطلب؟ عام طور پر غافلین لوگ جس طرح ہنستے ہیں کہ جس ہنسنے کے اوپر دل مردار ہو جاتا ہے، ایسا ہنسنا صحابہ کے یہاں نہیں ہوتا تھا۔ ان کا ایمان تر و تازہ، ان کا اللہ سے تعلق تر و تازہ، اس حال میں وہ لوگ ہنستے تھے۔ اور بعض مرتبہ ہنسنا یہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل بنا دیتا ہے، تو کہ صحابہ ایسے نہیں ہنستے تھے کہ اللہ کی یاد سے غفلت ہو جاوے، ایمان کا نور دل سے بجھ جاوے، اس طرح صحابہ نہیں ہنسا کرتے تھے۔ ایمان ان کے دل میں راسخ اور مضبوط، اور وہ ہنستے تھے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ ہنسنا اور ایمان کا کمال دونوں ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں۔ حضرت بلال ابن سعد فرماتے ہیں कि मैंने सहाबा को पाया यानी सहाबा को जो देखा तो यश्तदून बैनल अगराजी तीर अंदाजी की मश्क के वक्त तीर के निशानों के दरमियान दौड़ा करते थे। तीर अंदाजी की मश्क के वक्त तीर के निशानों के दरमियान दौड़ा करते थे यानी सहाबाए किराम तीर अंदाजी की मश्क भी करते थे और तीर अंदाजी से दौड़ते और खेलते भी थे और सहाबा आपस में एक दूसरे के साथ हंसते भी थे। उस जमाने में इनका सबसे बड़ा खेल था तीर अंदाजी, तीर की मश्क, ये सबसे बड़ा खेल था। तो गोया कि जो खेल एलाए कलिमतुल्लाह के लिए कारगर होवे ऐसे खेल में भी सहाबा मशगूल रहते थे दिन के वक्त में और आपस में हंसते भी थे, लेकिन जब रात आती थी तो रोहबान की तरह अल्लाह की इबादत में खड़े हो जाते थे। यहाँ रोहबान बोल करके मुराद है अल्लाह से डरते हुए कमाले खुशुअ के साथ, कमाले खुजुअ के साथ सलातुल लैल तहज्जुद अल्लाह के सामने रोना गिड़गिड़ाने में मशगूल होना, ये मुराद लिया गया है। तो गोया के सहाबा एक तरफ अल्लाह से गहरा और मजबूत ताल्लुक और दूसरी तरफ दुनियावी ज़रूरी कामकाज हंसना अशआर इन सब चीज़ों में भी मशगूल लेते थे। ये है इंसान का कमाल। अब्बास क्या होते हैं कि खेलने के वक्त पर भी वो खेलते नहीं हैं और वो जो है ऐसे बैठे रहते हैं जैसे बासी कड़ी नहीं पिए ली होवे इस तरीके से, और हंसने के वक्त भी हंसते नहीं हैं। तो ऐसे खुशकी लोग नहीं बनना चाहिए। सहाबा खुशकी मिजाज नहीं थे, तर मिजाज जिंदगी उनकी गुजरती थी। कहते हैं कि एक मरतबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहिया अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। जब दोनों की मुलाकात हुई तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हंसने लगे तो हजरत यहिया फरमाने लगे क्या अल्लाह ताला को भूल गए और हंसने लगे? जो अल्लाह को याद रखने वाला बंदा हो वो थोड़ा ही हंसा करता है। इस तरह हजरत यहिया ने उनको तंबीह फरमाई तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे आप अल्लाह ताला से इतने मायूस क्यों हो गए कि हंसने के लिए भी तैयार नहीं है, इतने मायूस हो गए अल्लाह ताला से? गर्ज ये कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौकिफ ये सामने आया कि हंसी खुशी रहना चाहिए। हजरत यहिया का मौकिफ ये सामने आया कि हर वक्त खशियत और खौफ की कैफियत हो कि आदमी जर्रा बराबर भी ना हंसे। दोनों ये चाहते थे कि अल्लाह ताला हम दोनों के मौकिफ पर कौन राजे कौन मरजू है उसका फैसला फरमा देवे। का थोड़ी देर में जिब्रील अमीन वही लेकर के आए और वही में यूं इरशाद फरमाया कि जिसके अखलाक अच्छे वो अल्लाह की नज़र में महबूब है। गोया के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौकिफ की तरजीह हो गई कि भाई इस तरह लोगों के साथ हंसी खुशी रहना जो उसने अखलाक की बात है वो बंदा अल्लाह की नज़र में ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है। इसीलिए हर एक के साथ अच्छे अंदाज में रहना चाहिए। मुताले के वक्त मुताला, तकरार के वक्त तकरार, मुजाकरे के वक्त मुजाकरा, सबक के वक्त सबक और फिर खेल कूद के वक्त पर खेल कूद भी होना चाहिए, हंसी मजाक भी होनी चाहिए। यानी कि भाई सब साथियों ने मिलकर के आज जुमेरात को लजीज में पार्टी रखी है तो वो सूफी वहाँ के वही बात करता रहे कि भाई वो कौन सा सेगा है और वो कौन सा सेगा है, लखानी सीधा सीधा यहाँ भी दूसरे का बात करता रहता है कि उसमें वो क्या है और वो क्या है। चलो
बाबू
ह حدیث پاک میں گویا صحابہ کرام کو ریاضت، عبادت، خوف الہی میں تشبیہ دی گئی ہے. باب الاسامی، مراد یہ ہیں کون سے نام رکھنا جائز ہے اور کون سے نام رکھنا ناجائز ہے. دوسرا مقصد باب کا، کون سے نام پیارے اور اچھے ہیں اور کون سے نام ناپسندیدہ ہے. یہ عنوان کی ضرورت اس لیے پڑی، زمانے جاہلیت کے اندر اور آج کے جدید جہالت کے دور میں بھی لوگ نام بڑے ڈراؤنے رکھتے ہیں، یعنی نام سن کر کے آدمی ڈر جاوے، ایسے ایسے ڈراؤنے نام رکھتے ہیں. بھائی اس کا نام کیا تھا؟ کہا شیر خان. لے شیر خان، نام سے ڈر لگے کہ نہیں لگے؟ بعض لوگ نام رکھتے ہیں ایک دم آوارا اور آزادی والے نام، بعض لوگ نافرمانی والے نام بھی رکھتے ہیں. جیسے کہ عربوں میں قدیم زمانے میں رواج تھا جبل نام رکھنے کا، حجر نام رکھنے کا، حرب نام رکھنے کا، حضرت وحشی بن حرب، صخرہ نام رکھنے کا، ہیمار نام بھی رکھتے تھے. راویوں میں نام ملیں گے آپ کو ہیمار. اسد نام بھی رکھتے تھے، فہد نام بھی رکھتے تھے، بندر نام بھی آج کل عرب لوگ رکھتے ہیں بکثرت. تو اس طرح کے نام رکھنے کا عربوں کے اندر بہت رواج تھا، ڈراؤنے، آوارا اور آزادی والے، نافرمانی والے نام. تو ایسے ناموں کی اسلام نے اصلاح کرائی کہ بھائی اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے. چند وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نام کا اثر انسان کے کاموں پر پڑتا ہے. جس کا نام آپ کالو رکھ دو نا تو وہ کالج کام کرے گا، تجربہ کر کے دیکھ لو. عام متن کچھ کام وہ اجلے کر ڈالے وہ مستثنا ہے، باقی زیادہ وہ کالے کامچ کرے گا. نمبر دو، نام بولتے وقت پر وہ مفہوم ذہن میں مستحضر ہوگا تو پھر ذہن میں ایک طرح کی بری بات پیدا ہو جائے گی. جیسے کہ اچھی صلح اور جوڑ کی بات چل رہی ہے، اتنے میں کوئی انسان آئے تو بھائی کون آیا؟ تو کہا حرب آیا. لے صلح کی بات چل رہی تھی، نہیں حرب کا بیچ میں آگے ٹپک پڑا. لوگوں کا ذہن فوراً ادھر جاتا ہے کہ یہ تو لڑاکو خان آیا، یہ صلح کی بات چل رہی تھی. اور تو اس طرح بھی لوگوں کا ذہن ایسی چیزوں کی طرف منتقل ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے ایسے ناموں کی ممانعت فرمائی کہ اس طرح کے نام نہیں ہونے چاہیے. اب یہاں چند مسالک دیکھو. پہلا مسلک، محمد اور احمد نام رکھنے کے بارے میں، کہ کوئی آدمی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھے محمد، تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں محمد نام رکھنا جائز ہے، لیکن اس آدمی کو ابو القاسم والی کنیت دے نہیں سکتے. گویا محمد اور ابو القاسم یہ دو چیز ایک ساتھ جمع نہیں کرنے کی، کہ ایک لڑکے کا نام محمد ہے اور کنیت اس کی ابو القاسم ہے، یہ دونوں چیز جمع نہیں کرنے کی. اسی طریقے سے محمد نام نہ رکھے لیکن صرف ابو القاسم نام رکھے کسی کا کنیت والا، یہ بھی ممنوع ہے. یہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہوا. نمبر دو، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ محمد ابو القاسم اس طرح ایک ساتھ ملا کر کے استعمال نہ کرے. ہاں اگر کسی کا نام صرف ابو القاسم رکھے اور اس کا نام محمد نہ ہوئے تو یہ جائز ہے. یہ قول امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے. اسی لیے احناف میں ابو القاسم نام آپ کو ملیں گے, یعنی نام محمد نہیں ہوگا, نام ہی ابو القاسم ہوگا, اس طرح کے نام ملیں گے. یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. نمبر 3, نام اور کنیت دونوں جمع کرنا جائز. محمد ابو القاسم دونوں رکھ سکتے ہیں. یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. نمبر 4, اگر کسی کا نام ابو القاسم کنیت رکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں ممنوع تھا اور حضور کے بعد اب یہ رکھنا جائز ہو گیا. حضور کی حیات مبارکہ میں تو اس لیے ممنوع تھا تاکہ حضور کے ساتھ مخاطبت میں تشابہ نہ ہو جائے. جیسے کہ ایک مرتبہ حضور بازار میں تشریف فرما تھے یا بقیع قبرستان میں تھے, اتنے میں ایک صحابی نے دوسرے کسی آدمی کو آواز لگائی, یا ابا القاسم. تو حضور نے ان کی طرف مڑ کر کے دیکھا تو پھر پتہ چلا کہ یہ حضور کو آواز نہیں دے رہا, دینے والے نے آواز نہیں دی تھی, کسی دوسرے ابو القاسم کو آواز دی تھی. تو لیکن تکلیف ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اسی لیے حضور کی حیات مبارک میں اس طرح ابو القاسم نام ممنوع تھا. حضور کی حیات کے بعد اس کی اجازت دی جائے گی. بعض حضرات نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے ایک صاحب زادے کا نام یہی رکھا ابو القاسم محمد, تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ علی تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے بیٹے کا نام رکھا, حضور کی کنیت اپنے بیٹے کی لگا دی, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ایک فرد میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہے کہ کسی کا نام محمد بھی رکھے ابو القاسم بھی رکھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ کو جواب دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر بے بنیاد باتوں کی جرأت کرنا بڑی خطرناک بات ہے. پھر انہوں نے چند صحابہ کرام کو بلایا قریش کے, جب وہ حاضر ہو گئے ان لوگوں نے گواہی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اجازت دی تھی کہ وہ اپنی اولاد کا نام محمد اور ابو القاسم رکھ سکتے ہیں, ان کے لیے حضور نے اجازت مرحمت فرمائی تھی, باقی پوری امت کے لیے منع فرمایا تھا. اس طرح کی بات کی گواہی چند صحابہ کرام نے دی. بہرحال آج بھی محمد احمد نام رکھنا جائز ہے, بڑے فضیلت والے نام ہیں. البتہ کوئی آدمی اپنی کنیت ابو القاسم نہ رکھے. حضور کے زمانے مبارک میں تو ابو القاسم کنیت رکھنا بڑا سخت ممنوع تھا, لیکن اب بھی ایک قسم کی ممانعت ہے کہ حضور کے بعد بھی اس طرح کی کوئی آدمی کو نیت نہ بناوے. اگرچہ میرقات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے احناف کا مسلک جواز کا نقل کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ محمد نام اور ابو القاسم کنیت دونوں کو جمع کرنا تو بدرج اولا ممنوع رہے گا کہ دونوں کو جمع نہ کیا جاوے. جی
الفصل الأول وروي عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في الشام فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي متفق عليه
تكتنوا
ولا تكنوا بكنيتي متفق عليه
تكتنوا
ولا تقتنوا بكنيتي متفق عليه.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تھے تو ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی کو آواز لگائی، اے ابو القاسم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کے دیکھا، تب اس آدمی نے معذرت کرتے ہوئے کیا کہا کہ میں نے تو ان کو آواز دی تھی، یعنی کسی دوسرے آدمی کو میں نے آواز دی تھی، حضور میرے آواز لگانے کا منشا آپ نہیں تھے، میں نے تو کسی دوسرے آدمی کو آواز لگائی تھی. بس اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا نام تو تم رکھو لیکن میری کنیت مت رکھو، تاکہ اشتباہ نہ ہو جائے اور حضور کو ایذا نہ پہنچے، اور حضور کو ایذا پہنچنا امتی کے لیے بڑی خطرناک بات ہے، اسی لیے حضور نے منع فرما دیا کہ اس طرح دونوں کو کوئی آدمی جمع نہ کرے. اب کنیت کس کو کہتے ہیں؟ کنیت کی تعریف بھی سمجھ لو. کوئی شخص اپنی ذات کی نسبت بیٹے یا باپ کی طرف کر کے خود کو مشہور کرے، کوئی شخص اپنی ذات کی نسبت بیٹے یا باپ کی طرف کر کے خود کو مشہور کر دے رہے، یہ کنیت کہلاتی ہے. جیسے کسی کا بیٹے کا نام کالو تو ابو الکالو، کسی کے بیٹے کا نام چاند میاں تو کہتے ہوئے کہ ابو الچاند، اس طریقے سے کنیت کو لوگ مشہور کر دے رہے، اس کو کنیت کہتے ہیں. جی.
وروي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. متفق عليه.
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرا نام تو رکھو محمد احمد، لیکن میری کنیت کو استعمال مت کرو. آپ کی کنیت ابو القاسم تھی، اسی لیے کہ میں تو قاسم بنایا گیا ہوں جو تمہارے درمیان علم اور ہدایت کو تقسیم کرتا ہوں. دیکھو یہ بات کیا ہے کہ ابو القاسم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بنی ہے، وہ علم، وحی، قرآن، فیض نبوت، شریعت کو تقسیم کرنے کی بنیاد پر بنی ہے کہ آپ لوگوں میں جنت کی خوشخبری کو بانٹتے ہیں، جہنم سے ڈرانے کو بانٹتے ہیں، نیک اعمال کو تقسیم فرماتے ہیں. اس بنیاد پر حضور کا یہ نام مبارک مشہور ہوا ہے. گویا اس صورت کے اندر لفظ ابو کیا ہو جائے گا؟ باپ کے معنی میں نہیں ہوگا، بلکہ اس وصف کے مالک ہونے کے معنی میں ہوگا. وصف کے مالک، جیسے کہ ابو الفضل کسی کو کہا تو گویا کہ وہ آدمی فضل والا ہے، فضل کا مالک ہے، اس بنیاد پر اس کا وہ نام رکھا گیا. یہ نہیں کہ اس کے بیٹے کا نام فضل ہے اسی لیے اس کو ابو الفضل کہا گیا، نہیں، وہ آدمی بڑا فضل والا ہے اسی لیے ابو الفضل اس کو کہا گیا. تو اس صورت میں یہ ابو، یہ بیٹے یا باپ کی طرف نسبت نہیں ہوگی، بلکہ کام، اوصاف، اخلاق، اس کی طرف نسبت ہوگی. گویا یوں کہنا چاہیے اب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت جو ابو القاسم بنی تو اس میں بہت بڑی وجہ تھی آپ کا نور نبوت کو، علوم نبوت کو تقسیم کرنا، اور ساتھ ساتھ میں آپ کے بیٹے کا نام بھی قاسم تھا، دونوں چیز ایک ساتھ جو ہے جمع ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر. اسی لیے بعض لوگوں نے یہ مفہوم نکالا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی کنیت ابو القاسم رکھنا چاہے تقسیم کے اعتبار سے، کہ بھئی یہ آدمی بھی تقسیم کا کام کرتا ہے، لوگوں کے درمیان بانٹنے کا کام کرتا ہے، اس لیے ابو القاسم کو نیت رکھی اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، چونکہ اس اعتبار سے کنیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. ہاں اگر کوئی آدمی اپنے بیٹے پر سے ابو القاسم نام رکھے کنیت تو اجازت ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ محض علم ابو القاسم جواز ہے، گرچہ یہ اقوال ضعیف ہے. جی
يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن رواه مسلم رحمه الله تعالى.
حضرت عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ناموں میں سے اللہ کے یہاں سب سے پیارے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اس لیے کہ ان ناموں میں عبودیت کا اعتراف ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہونے کا اعلان کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے، اور اللہ کی ذات جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو ظاہر کر رہا ہے کہ میں رحمان رحیم اللہ کا بندہ ہوں، اور اپنے اندر اللہ کے مقدس صفات والے نام کی برکت کا تمسک ہے کہ وہ اللہ کے مبارک نام کے صفات اپنے اندر حاصل کرنا چاہتا ہے. اب یہ دو نام مثال ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن. باشورا یوں کہتے ہیں تمام کے تمام نام کہ جس میں عبد کی اضافت اللہ کے صفات کی طرف ہو، سب کا یہی حکم ہے. عبد الجبار، عبد العزیز، عبد القہار، عبد الحمید، یعنی صفات جلالیہ ہو کہ صفات جمالیہ، چونکہ اسماء حسنہ میں جلالیہ بھی ہے جمالیہ بھی ہے، کوئی بھی قسم کا نام ہو اس میں عبد کی نسبت کے ساتھ استعمال کرنا جائز ہے، اور یہ بڑے پیارے نام ہیں. لیکن باشورا کی رائے یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ناموں کے بعد پھر یہ دو نام اللہ کے یہاں پیارے ہیں، اول درجہ انبیاء کے ناموں کا. بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ اس میں محمد اور عبداللہ اور عبد الرحمن برابر برابر درجے میں ہیں، یعنی عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، احمد، سب کا درجہ یکساں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس میں محمد یہ زیادہ اونچا درجہ رکھتا ہے عبداللہ عبد الرحمن کے مقابلے کے اندر. دراصل زمانے جاہلیت میں لوگ بتوں کی طرف بھی عبدیت کی نسبت کر کے نام رکھتے تھے، عبد العزا، عبد الشمس، یہ نام رکھا کرتے تھے. آج بھی بہت سارے لوگ عبد حسین، آپ کو نام ملیں گے خاص کر کے روافض میں، شیعوں میں عبد حسین، عبد علی، اس طرح کے نام وہ لوگ رکھتے ہیں. تو یہ نام پسندیدہ نہیں ہے شریعت مطہرہ کی نظر کے اندر. جیسے کہ کوئی نام رکھے کہ غلام، غلام خواجہ، عبد الخواجہ، جی.
وروي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلحا فإنك تقول أسمه فلا يكون فيقول لا، رواه مسلم رحمه الله تعالى. وفي روايته قال لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلحا ولا نافعا.
حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز اپنے غلام کا نام، بچے کا نام مت رکھیو. کون سے نام مت رکھیو؟ یسار یعنی مالدار، رباح نام بھی مت رکھیو فائدے والا، نجیح نام بھی مت رکھیو مطلب کو پہنچنے والا، افلح نام بھی مت رکھیو، اس طرح کے نام مت رکھیو، حضور نے منع فرمایا. کیوں؟ اب اس کی حکمت سمجھو. فَإِنَّكَ تَقُولُ، مثلا تو کبھی یوں پوچھے کہ گھر میں یسار ہے، اسم ہوا وہاں وہ ہے، یعنی ان ناموں والا، جیسے کسی کا نام ہے یسار اور آپ کو یوں پوچھنا ہو گھر میں، بھئی گھر میں یسار ہے؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ لا یسار نہیں ہے. کیا مطلب؟ گھر میں مالداری نہیں ہے. تو کیا گھر میں فقر آیا؟ اس طریقے کی ایک مفہوم کی طرف ذہن متبادر ہوتا ہے. جیسے کہ پوچھے کہ بھئی گھر میں افلاح ہے، تو کیا افلاح تو نہیں ہے گھر میں، تو گھر میں سب ناکام، یہی مطلب ہوا نا اس کا. تو گویا کہ اس طرح کے ناموں میں ذہن منتقل ہوتا ہے فوراً مفہوم کی طرف، اور اس مفہوم کی نفی، گویا کہ بہت ساری خیر اور بھلائی کی نفی ہو جاتی ہے. اس لیے جو ہے اس طریقے کے نام نہیں رکھنے چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، اپنے غلام کا نام رباح بھی مت رکھو، بچوں کا نام یسار بھی مت رکھو. جیسے گھر میں پوچھا کہ بھائی مدرسے میں یسار ہے، تو کہا نہیں ہے یسار، وہ یا مدرسے میں مشکل ہی مشکل ہی ہے، آسانی نہیں ہے. یسار کی نفی کر دی، کیا مطلب؟ مشکل ہی مشکل ہی، آسانی ہے ہی نہیں. اور افلا نام بھی مت رکھو، نافع نام بھی مت رکھو، اس لیے کہ ان کے معنی کی طرف استحضار ہوتا ہے. جی
روي عن جابر رضي الله عنه قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمي بأعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها ثم قبض ولم ينه عن ذلك، رواه مسلم رحمه الله تعالى.
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا، کائی کا ارادہ فرمایا کہ لوگ نام رکھے، کون سے نام رکھنے سے منع کرنے کا؟ یا علی، برکت، افلاح، یسار، نافع، اس جیسے نام رکھنے سے منع فرمانے کا حضور نے باقاعدہ ارادہ فرمایا، کہ حضور لوگوں کو منع کرے کہ بھائی اس طرح کے نام مت رکھو، ارادہ فرمایا. برابر. پھر راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کے بعد حضور نے سکوت فرما لیا، یعنی ارادہ فرمایا لیکن منع نہیں فرمایا. اس طرح نام رکھنے سے روکنے کا ارادہ فرمایا لیکن صراحتن منع نہیں فرمایا حضور نے. اتنے میں حضور کی وفات مبارک ہو گئی اور حضور نے ان ناموں سے منع نہیں فرمایا. کیا مطلب ہوا؟ بعض صحیح روایتوں میں ان ناموں کو رکھنے کی ممانعت ثابت ہے، اور آپ کو قانون معلوم ہے کہ اس بات والی روایت نفع والی ممانعت والی روایت پر مقدم ہوا کرتی ہے. نمبر دو، حضور نہی تحریمی کے درجے میں منع فرمانا چاہتے تھے کہ بھئی نہی تحریم فرما دیوے کہ ایسے نام رکھنا حرام ہے، کوئی رکھے ہی نہیں، لیکن بہرحال اس کا موقع نہیں آیا اور حضور نہی تحریم کو نافذ نہیں فرما سکے، اسی لیے مکروہ تنزیہ پر محمول کیا جائے گا کہ اس طرح کے ناموں کا رکھنا مکروہ تنزیہ ہے. کیوں مکروہ تنزیہ؟ اسی لیے کہ نام بولتے وقت پر لوگ مفہوم اور معنی کی طرف نظر کرتے نہیں ہیں، اسی لیے وہ مکروہ تنزیہ میں رہے گا. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں منع فرمایا تھا، پھر حضور نے اس طرح کے ناموں کی اجازت مرحمت فرما دی، شروع میں منع کیا، بعد میں کہا رکھو بھائی ایسے نام رکھنا ہو تو. جی
وروي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقنى الاسماء يوم القيامه عند الله رجل يسمى ملك الاملاك. رواه البخاري رحمه الله تعالى. وفي روايه مسلم قال اغيب رجل على الله يوم القيامه
اخبثه
رجل كان يسمى ملك الاملاك لا ملك الا الله.
دیکھو اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھو کہ نیت اللہ کے حوالے ہے. آج کل لوگ جو ہے نا نام رکھتے ہیں فلمی ایکٹروں کے نام پر سے، مختلف کھلاڑیوں کے نام پر سے، ماڈلوں کے نام پر سے، تو یہ ہرگز ہرگز مناسب نہیں ہے. بعض لوگ پھر اس میں جرم بالائے جرم کیا کرتے ہیں، ایک تو کسی فلمی ایکٹر کے نام پر سے نام رکھا، پھر ان کو پوچھیں گے کہ بھئی یہ نام آپ نے کیوں رکھا، تو کہا وہ تو میں نے سلمان فارسی کا نام رکھا ہے، میں نے ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھا ہے. ہاں یہ چوری ہے، حقیقت میں نام رکھا انہوں نے فلمی ایکٹروں پر سے، لیکن کہیں پکڑے نہ جاوے اسی لیے صحابی کے نام سے اس کو زبردستی جوڑ دیتے ہیں. تو نیت کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے کہ تم کس کی نیت سے تم نے یہ نام رکھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت برا نام، بہت فاحش ترین نام قیامت کے دن اللہ کی نظر میں کون سا نام ہوگا؟ ملک الاملاک نام رکھنا. ملک الاملاک کسی کا نام رکھ دیا جائے، یہ قیامت کے دن سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والا ناپسندیدہ نام ہوگا. یہ عربی میں ہو گیا، اردو میں شہنشاہ اس کا ترجمہ، کہ کسی کا نام شہنشاہ رکھنا یہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. گجراتی میں مہاراجہ اس کا ہم معنی ہوتا ہے. تو اس طرح کے نام اللہ کی نظر میں نہایت پسندیدہ ہے کہ بالکل ایسے نام نہ رکھے جاوے. مسلم شریف کی روایت میں یوں اضافہ ہے اغیظ رجل علی اللہ، اللہ کی نظر میں بڑا غصہ دلانے والا قیامت کے دن، وہ اخبسو بڑا خبیث ترین آدمی اللہ کی نظر میں وہ ہیں جس کا نام ملک الاملاک رکھا جائے. سن لو، ملک تو اللہ تعالی ہی کی ذات ہے، تو جب اللہ ملک ہے تو دوسرا ملک الاملاک کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اس طرح کے نام مت رکھا کرو. جی آج کل لوگ ایسے نام تو نہیں رکھتے، رکھتے بھی ہوں گے لیکن لقب دے دیتے ہیں. محلے میں کوئی بڑے گھر کا لڑکا ہوگا کہ یہ تو شہنشاہ ہے، یہ تو بادشاہ سلامت ہے، مہاراجہ ہے، یہ تو مہاراجہ ہے، یہ شہنشاہ ہے. اس طرح کے نام ہرگز مناسب نہیں ہے. جی
وروي عن زينب بنت ابي سلمة رضي الله عنها قال سميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا انفسكم الله باهل البر منكم سموها زينب. رواه مسلم رحمه الله تعالى.
حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت زینب کہتی ہے کہ اصل میں تو میرا نام برہ تھا. برہ کے معنی کیا؟ پاک، صاف، عیب سے بری، گناہوں سے بری، نقص سے بری، اس طرح کا میرا نام رکھا ہوا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا تزکیہ مت کیا کرو. برہ نام رکھ کر کے اپنی تعریف، اپنا تزکیہ مت کیا کرو. اللہ جانتا ہے، تمہارے اندر بر اور نیکی والا کون ہے اور کون تمہارے اندر فسق و فجور والا ہے. گویا کہ ایسے نام مت رکھو جس سے تمہارا تزکیہ, تمہاری نیکی, تمہارا بے قصور بے گناہ ہونا ٹپکتا ہو. اس طرح کے نام مت رکھا کرو. پھر حضور نے نام تبدیل کرنے کے لیے فرمایا کہ اس کا نام زینب رکھ دو. معلوم ہوا کہ برے نام بدلوا ڈالنے کے. کالو نام ہو تو کہنے بھائی چاند میاں نام رکھ دو تو, کالو کالو کب تک تیرا نام رکھیں گے. چلو.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت جويرية اسمها برة فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية وكان يكره أن يقال خرج من عند برة رواه مسلم رحمه الله تعالى.
أم المؤمنين حضرت جويرية رضي الله تعالى عنها جو قبيلة بن المستلق کے سردار حارث ابن درار کی صاحبزادی ہوتی تھی, ان کا نام برہ ہی تھا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی غزوہ بن المستلق کے قیدیوں میں, پھر حضور نے اپنی زوجیت میں لے لیا تو حضور نے ان کا نام بدلوا دیا اور کہا کہ جویریہ نام رکھ دو ان کا. اور حضور یہ چیز ناپسند فرماتے تھے کہ یوں کہا جاوے کہ خرج من عند برہ, کہ حضور پاکی صافی والی جگہ سے نکل گئے. یعنی اگر ان کا نام جویریہ ہی نہ رکھا جاتا, پرانا والا نام ہوتا کیا؟ برہ. اب ان کے گھر کی حضور کی باری ہوتی. اب کوئی پوچھے کہ حضور آج کہاں سے نکل کے مسجد آئے, تو کہا برہ سے نکل کر مسجد آئے. تو کیا مانا ہوگا کہ ایک اچھی پاکیزہ سی جگہ سے حضور نکل گئے. اور یہ چیز تو اچھی نہیں کہ یوں بولا جائے کہ بھائی یہاں سے نکل گئے, یہاں سے الگ ہو گئے, یہاں سے جدا گانا ہو گئے. اسی لیے حضور اس طرح کے مفہوم کو پسند نہیں فرماتے تھے. تو اس طرح کے نام کے اندر تزکیہ اور صفائی, بے عیبی اور نقص سے پاک ہونا ظاہر ہوتا تھا, اس کو حضور نے منع فرمایا اور حضور نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. ایسے کہتے ہیں کہ بعض قبیلوں کے اندر اس طرح کے نام کو نفس کی تعریف اور مداح کے محل ہی میں رکھا جاتا تھا. نفس کی تعریف اور مداح کے محل ہی کے اندر رکھا, جیسے کہ حضرت ام سلمہ اور ابو سلمہ کے خاندان میں کہا کہ برہ نام اسی لیے رکھا جاتا تھا تاکہ وہ اس کا بیب ہونا, بے قصور ہونا, پاک صاف ہونا ظاہر ہوئے, اسی مقصد سے یہ نام رکھتے جاتے تھے. جیسے کہ ہمارے یہاں بعض لوگ بچوں کو کہتے ہیں گورے میاں, تو یہ گورے میاں کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بہت سفید نے بہت کولا کولا ہے, یہ سب کے سامنے ظاہر ہو جاوے, اس لیے یہ نام رکھنا مقصود ہوا کرتا ہے. تو اس میں تو اپنی ثنا, اپنی تعریف, اپنی خوبی لوگوں کو جتلانا ہوئی نام کے عنوان سے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بھائی اس طرح کے نام مت رکھا کرو. جی.
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بنتا كانت لعمر يقال لها عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جديرة رواه مسلم رحمه الله تعالى.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی ایک بیٹی کا نام ان کو آسیہ لوگ کہتے تھے. آسیہ یعنی گنہگار, اس طرح کا نام تھا, تکبر بھی تھی اس کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدلوا کر کے جمیلہ رکھوا دیا. دیکھو آسیہ قبیح نام, جمیلہ حسین نام. تو قباحت سے حسن کی طرف حضور نے زید کی طرف نام کو منتقل کر دیا. معلوم ہوا کہ برے نام بدلوا ڈالنے چاہیے اور اچھے نام رکھوا دینے چاہیے. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے.